نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 261 آیت نمبر 1 سے 30 سورۃ ملک. لیسن نمبر 261 آیت نمبر 1-30 سورۃ الملک. کچھ باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ الملک ترتیب کے اعتبار سے 67 یعنی 67 نمبر کی سورۃ ہے. سورۃ کا نام پہلی ہی آیت تبارک الذی بیدہ الملک ملک سے ہے. ملک کہتے ہیں کنگڈم کو, ڈومینین جس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورۃ ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک دوسری روایت ہے, قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. ہم دنیا میں کتنی خواہش رکھتے ہیں نا, کوئی ہماری فیور کرے, کوئی ہمارا ساتھ دے. اپنے جیسے کمزور انسانوں کو بعض دفعہ اپنا مددگار بناتے ہیں کہ تم میری جگہ بولنا, تم میری بات کرنا. وکیلوں کو جو وکیل بناتے ہیں اسی سے سوچیں تو قیامت کے دن اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کی وکیل یہ صورت بن جائے گی. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرمائیں گے اگر اس کے راستے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی کی. یہ جو روایت ہے یہ مجموع زوائد کی تھی. اگلی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے قبل الف لام میم اور سورۃ ملک ضرور پڑھتے تھے آپ. یعنی آپ کی بیویاں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, اور یہ روایت حضرت عائشہ سے بھی ملتی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ فی سفری ولا حضر, سفر ہو یا حضر ہو دونوں حالتوں میں اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سورۃ تبارک جو ہے ہی المانیت من عذاب القبر, سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. مطلب کیا کہ اس کے پڑھنے والا امیدوار ہے اس بات کا کہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. ایک روایت میں اس کے لیے المانیت المنجیت تنجیت من عذاب القبر, یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی, عذاب سے نجات دلانے والی ہے, اور یہ پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. حسن غریب روایت ہے یہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورت ملک ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کی روایت فرماتے ہیں کہ 30 آیات ہے اس میں. قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی, اور وہ سورت سورۃ الملک ہے. بس یہ کوئی ٹوٹکا ہے. ہمارے یہاں عموماً فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں ہم لوگ, لیکن ہم اس کے میسج پہ غور نہیں کرتے. اس سورت کا پورا ٹاپک جو ہے نا, وہ اللہ کی بڑائی کو دل پہ نقش کرنا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ 28 پارے پڑھنے کے بعد جو دل میں تھوڑے تھوڑے خانے خالی رہ جاتے ہیں نا, جس میں اللہ تعالیٰ کی ابھی بڑائی نہیں آئی یا ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا, تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ اب تم اپنے دل کو سوچ لو کہ وہ عظیم بادشاہ ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, بابرکت ہے, اس کی بادشاہت ہے, زندگی موت کا مالک, اوپر نیچے آسمان بنانے والا, کوئی شگاف اس میں تمہیں نہیں دکھتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت انسانی فکر اور عقل کو روشن کرتی ہے. انسان اتنی وسعتوں میں کھو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد اور نہیں رہتا. اتنے دل سے سوچتا ہے آخرت کے بارے میں کہ خود کو جہنم میں کھڑا پاتا ہے کہ جس میں دہشت ناک آوازیں ہیں اور پکار لگ رہی ہے کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر غور کروایا گیا, سورج, چاند, زمین, پرندے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر. صاحب دل لوگوں کی یہ صورت ہے, اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد اگر دل میں تبدیلی نہ آئے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس نہ ہو, تو پھر دل کو چیک کروانے کی ضرورت ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہم اس صورت کو جن مقاصد کے لیے پڑھیں گے, لوگ تو پڑھتے ہیں نا کچھ اور مقاصد رکھ کے, لیکن ایک تو ہم نے اس کے خاص مقصد دیکھے نا. لیکن ہم نے اس وقت اس کو کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے؟ پہلی بات کہ بہترین عمل کر سکیں, اور یہ جاننے کہ بہترین عمل ہوتا کیا ہے. دوسرا ہمارا مقصد ہے کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا سیکھنا ہے، کیونکہ دیکھ کے ڈرنا تو بڑا عام ہے، بن دیکھے ڈرنا ہی اصل بات ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ خبردار کرنے والوں کو گمراہ کہنے کی حقیقت کو جاننا ہے، کیونکہ جب بھی لوگوں کی اصلاح کی کام کرتے ہیں، لوگ پہلا جملہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے، یا تو یہ دوسروں کا بھی عقیدہ بدل دیں گے اور یا پھر ہمارا بھی بدل دیں گے۔ چوتھا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونے کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ کیا حالات ہوتے ہیں کہ انسان نڈر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگلا مقصد ہے ہمارا کہ دھوکے میں مبتلا ہونے کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اور آخری چیز جس پہ بات ہوگی وہ ہے شکر میں کمی کرنے والے اسباب کو جان کر اپنی زندگی سے ان کو نکالنا ہے۔ سورت ملک مکی سورت ہے، عہد نبوت کا آغاز ہوا اسی کے قریب قریب یہ سورت آئی۔ یہاں سے میں آپ کو اب 29ویں پارے کا مزاج بھی بتا دوں۔ 28ویں پارے میں ہم نے دیکھا کہ فیملی لائف کو بہت ڈسکس کیا گیا۔ پہلی سورت المجادلہ سے لے کے سورت تحریم تک ہر سورت جو تھی وہ عورتوں ہی کے مسائل کے گرد گھومتی بھی دکھی۔ سورت ملک سے 29ویں پارہ شروع ہو رہا ہے، 29ویں پورے پارے کا مین تھیم دعوت اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے، کیسے بلایا جائے، دائی کو کیا مشکلات اس راستے میں پیش آتی ہیں، کیا اس کا معمول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے بلائی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 30ویں پارے میں دیکھیں گے۔ یہاں سورت ملک چونکہ پہلے یہ تو اس تھیم کے تحت ہم سورت ملک کو اس اینگل سے پڑھیں گے کہ دعوت اور تبلیغ کے آغاز میں ہمیشہ اللہ کی بڑائی کی بات کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس سورت ملک کا شروع میں آنا۔ جب بھی کبھی کسی کو دین کی کوئی دعوت دیں تو فوراً چیک کریں کہ کیا واقعی وہ باقی چیزوں میں آگے بڑھ چکا ہے، تاکہ میں اس کو اگلی بات بتاؤں۔ کبھی بھی مسائل سے اور خاص طور پہ وہ باتیں جو لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، دعوت اور تبلیغ کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ جن کو رب سمجھ آ گیا ان کو رب کی بات بھی سمجھ آ جائے گی، اور جن کو رب نہیں سمجھ آتا، رب کی شان، اس کی قدر نہیں آتی، وہ بڑی بڑی باتوں کو سن کر بھی بالکل سر کو چھٹک دے گا۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک انسان کو احساس دلایا گیا کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم کائنات ہے۔ یہاں ڈسپلن بھی سکھایا گیا۔ دعوت اور تبلیغ کے راستے میں ڈسپلن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہیں دکھتا، کوئی نقص نہیں دکھتا۔ یہی ایک سچے دائی دین کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو ماحول بنائے، جو سیٹ اپ بنائے، اس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب اور نقص نہ دکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 میں کفر کے ہولناک نتائج بتائے گئے جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ انبیاء کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تو علم یاتکم نذیر، جہنم کے داروغہ جب پوچھیں گے تو اس کا جواب ابھی سے تیار کرو۔ یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی بات کرنے کے بعد آخرت کے عقیدے کو ٹچ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں یہ حقیقت کھلتی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، ہر کھلی چھپی ڈھکی کو ظاہر کو جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ پھر آیت نمبر 15 سے 22 میں ان حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے جن کو انسان روٹین لائف سمجھ کے، معمول سمجھ کے توجہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ غور کرواتے ہیں، سوچو کتنے اطمینان سے چل رہے ہو، کیسے رزق پا رہے ہو، کیسے ہواؤں کو اللہ نے مسخر کیا، کیسے پرندوں کو اڑتا دیکھتے ہو، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تبھی تو تم دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن انسان اپنی انوینشنز پہ تو بہت بات کرتا ہے، کائنات جو اس کی خاموش قسم کی معاون ہے اس پہ بات نہیں کرتا۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں بتایا گیا کہ بالآخر تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ وہ وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام یہ ہے کہ وقت سے پہلے تم کو خبردار کر دے۔ تم آج اس کی نہ مانو نہ مانو، مطالبے مانگتے ہو مانگتے رہو، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اس وقت کہا جائے گا حاز الذی ما کنتم توعدون، یہ تھی وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 28 سے 29 28-29 میں کفار مکہ کی کچھ باتوں کا جواب ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کیا کرتے تھے، اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ کیا تم راہ راست کی طرف بلانے والوں کو تو بد دعائیں دیتے ہو، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 30 میں ایک سوال ہے کہ جس میں سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، جہاں زندگی کا سارا انحصار پانی پر ہے، بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو اٹھا لے تو تم کیا کرو گے۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آغاز ہی بہت ہی خوبصورت ہے، لفظ تبارک کل روٹ برکا ہے، بارکا، برکا کہتے ہیں عربی زبان میں نشو و نما کو اور زیادہ ہونے کو، بڑھوتری، انما و زیادہ، نمو کہتے ہیں نا اردو میں، نشو و نما پانا، وہ نما جو ہوتا ہے نا وہی اصل میں برکت ہے۔ اور لفظ ہے تبارک، الف لگ گیا اس کے اندر، جس میں مبالغہ ہے برکت کا، برکت لفظ کی بجائے یہ کہا تبارک تو مبالغہ ہے۔ برکت میں رفعت بلندی، عظمت بڑائی، افزائش کسی چیز کا پھلنا پھولنا، پروگرس، فراوانی، ابنڈنس کثرت سے کسی چیز کا ہونا، دوام ایور لاسٹیسٹی ہمیشہ کسی چیز کا رہنا، ثبات اسٹیبلٹی قائم رہنا، اور کثرت خیرات ابنڈنس آف گڈنس اور حسنات، یہ سارے مفہوم آتے ہیں ایک لفظ تبارک میں۔ وقت ہو تو ایک ایک لفظ کو دہرا لیجئے کہ بڑا بابرکت ہے، بڑا بلند ہے، بڑی بلندیوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی نشو و نما والا، بڑے دوام والا، بڑے ثبات والا، بڑی کثرت خیرات والا نام ہے میرے رب کا۔ انسان کو اس وقت قدر آتی ہے جب اللہ کی کتاب کھلتی ہے۔ پچھلا ایک سوا ڈیڑھ سال آپ کی زندگی میں برکتیں کیوں لے آیا؟ کیونکہ آپ نے تبارک الذی کا نام لیا۔ جس جگہ اللہ کا نام آتا ہے نا وہاں برکت آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اس کام میں برکت ہوگی، اور جس کام کو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے گا وہ کام ابتر ہوگا، جڑ کٹا، پھلتا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں پودا لگاتا ہے دو دن میں سوکھ جاتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتے ہیں چار دن میں سوکھ جاتا ہے، کوئی بھی اور کام کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، بعد میں پھولتا نہیں۔ وجہ کیا کہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ کسی کی بات یاد آ گئی کہ جب کاروبار شروع کرتے تھے تو اس میں ایک حصہ، چاہے 1-2%، کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے۔ یعنی مثال ہے کہ 2 پارٹنرز ہیں نا یا 3 پارٹنرز ہیں، تو ہر ایک کے حصے ہوتے ہیں نا کہ اتنا نفع اس کا، اتنا اس کا، تو وہ 2 تھے تو کہتے تھے تیسرا حصے دار اللہ، 4 ہیں تو 5واں اللہ تعالیٰ، اور جتنا دوسروں کا نفع ملتا اس میں سے کچھ حصہ نکال کے خیرات کرنا، کہتے تھے کیوں کہ اس سے اللہ کا نام آ گیا اور بابرکت ہے اللہ کی ذات۔ کبھی غور کر کے دیکھے تو زندگی میں برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے جہاں سے اللہ کا نام چلا جاتا ہے۔ وقت کی کمی کا شکار کیوں ہے انسانیت؟ بابرکت ذات کا کام نہیں ہو رہا۔ ہماری صحت کیوں خراب رہتی؟ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے کے ماحول کو اور آج کے ماحول کو، یا آج بھی اگر جو لوگ نیچرل لائف گزارتے ہیں اور وہ لوگ جو بہت زیادہ لگژریس لائف گزارتے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت ڈاکٹرز پہ ہم رہتے ہیں؟ کیوں ہر وقت اتنے غم، بیماری، گاڑی ٹھک گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت لیک ہو گئی؟ آپ کبھی فیل کیا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تکلیف بن جاتی ہیں، اس کی وجہ اللہ کے نام سے کٹنا۔ ہماری زندگیوں میں جتنا مادہ آتا ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، لفظ ملک جو ہے ملک سے، اردو میں ملک ملک دونوں لفظ آتے ہیں، فرشتے اور بادشاہ کے لیے۔ یہاں لفظ ہے ملک، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس لفظ کو کہیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مالک ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, جیسے ہماری اردو زبان میں تو اس طرح بولتے ہیں نا کہ مالک مکان, گاڑی کا مالک, اونر. اللہ تعالیٰ کو یہ مالک نہیں کہا. بہت گہرا نقطہ اس میں, مالک کہنے کی بجائے ملک کہہ دیا اس کو, اس کی ملک کہہ دی. یہ مبالغے کی حد ہے. کیوں؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اس گاڑی کا مالک فلاں ہے, تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ گاڑی بس اس کی ملکیت میں ہے. اور اگر آپ کسی پورے برانڈ کی طرف اشارہ کر کے اس شخص کا نام لکھ دیں, مثلا جیسے مثال ہے کہ مرسڈیز, یہ بیٹی تھی اس کی جس کے نام پہ کمپنی بنی, تو آج ساری طرف مرسڈیز ہو گئی نا. تو لفظ مرسڈیز زیادہ بڑی چیز ہے یا کوئی ایک گاڑی جو اس نے بنائی؟ تو بیدی ہل ملک سے اللہ تعالیٰ کا برانڈ لگا دیا ساری دنیا میں, اس کے نام کے جھنڈے کھڑے ہوئے ہیں. اور عربی زبان کی طرح ہماری زبان میں بھی ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ جی اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں, گویا کہ ہر کام اس کے ہاتھ میں ہے, دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ بنا کے انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی برکت ہے. اب یہاں سوال پیدا تھا کہ بیدی سے کیا اللہ کا ہاتھ مراد ہے ہماری طرح؟ نہیں, ید اللہ کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے جسم کی طرح نہیں. ہم ہاتھ کو ہاتھ ہی کہیں گے, لیکن وہ کیسا ہے, اس کی کتنی انگلیاں ہیں, کیسے پکڑا ہوا ہے, ہم اس کو نہیں بولیں گے. یہ لفظ محاورتاً استعمال ہوا ہے اور اصل میں شعور دلانا چاہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہو, اللہ کی ذات تمہیں دنیا میں بھیج کر بھول نہیں گئی, تمہیں غفلت میں اس نے نہیں چھوڑ دیا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دنیا میں جب بھی کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو قدرت اس کی بہت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں گاڑی تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جہاں چاہیں چلے جائیں, فلاں ایک جہاز سے اترتے ہیں دوسرے میں چل پڑتے ہیں. چلو اتنا ہی کافی ہے نا, اپنی گاڑی کو خراب ہونے سے تو نہیں بچا سکتے. اللہ کی ذات جو ہے وہ کس طرح کی قدیر ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سب کچھ کر سکتی ہے بلکہ جو ہو رہا ہے اس کو استقامت بھی دے سکتی ہے, اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتی. آپ صرف اس جملے کو سوچ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں کیسے آ جاتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. شعور کے ساتھ اگر آپ اس جملے کو بولیں نا تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے. کسی کو امیر کر دے, کسی کو فقیر کر دے, کسی کو صحت دے, کسی کو بیمار کر دے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, وہ جو چاہے کرے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو, زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے. اس کو تو ہم سب جانتے ہیں, اور موت اور زندگی پہ باتیں بھی بہت کی گئیں. کیسے کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جینیٹک کوڈز کی بات نہیں کرتے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے تو جسم کے اندر کیا چینجز آتی ہیں, بلکہ یہاں دونوں کا مقصد بیان کرتے ہیں. پیدا کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. بہت قابل غور نقطہ ہے, زندگی کا مقصد سمجھا دیا. حقیقت یہ کہ موت زندگی کا دوسرا نام ہے. یہ جو ہے نا بیماری, صحت, پھر موت, پھر برزخ, پھر پل سرات, یہ سب زندگی کے کچھ مراحل ہیں. آپ ایک دائرہ گول کھائیں کے دیکھیں, اس کے ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں, بالآخر پھر آپ پہلے موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ کی ذات زندگی کو دوبارہ زندگی میں لے آتی ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں تھے, سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی, زندگی کے بعد پھر موت دی, ثم یمیتکم ثم الیہ یرجعون. تو یہ مراحل ہیں. مقصد بتا دیا یہاں کہ کیوں بھیجا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. کتنے لوگوں کو آج مقصد حیات معلوم ہے, اور جب ہمیں مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا تو ہم اس کی کوشش کیسے کریں گے. یہاں آنا تھا, صبح مقصد تھا نا, آنے کی کوشش کی. اگر ہمیں یہاں آنے کا مقصد ہی نہ معلوم ہوتا تو کیا ہم کوشش کرتے؟ یہ ہے وجہ کہ آج بہت سارے لوگ دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں, جس کو پتہ ہی نہیں کہ کمرہ امتحان ہے, وہاں جانا ہے, جو کچھ کرنا ہے. وہ دنیا کو کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھو, کہتے ہیں لائف از اے فن, زندگی موج ہے. زندگی کیا ہے؟ موج اور مستی کا نام ہے. وہ پہلا نقطہ ہی غلط ہو گیا کہ وہ مقصد کو ہی نہ سمجھے. کھاؤ پیو عیش کرو, اللہ نے یہ مقصد بتا دیا, لِيَبْلُوَكُمْ, ہم تمہیں آزما رہے ہیں. یہاں سے سات امتحان کا تصور ذہن میں آتا ہے. زندگی ایک امتحان ہے, یہ دنیا امتحان کا کمرہ امتحان ہے، اور آپ دیکھیے کہ کمرہ امتحان کی زندگی عام زندگی سے بہت فرق ہوتی ہے۔ 3 گھنٹے ملتے ہیں، ہمیں بھی زندگی کے 3 ہی گھنٹے ملے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ عام زندگی میں انسان ادھر ادھر پھرے، گھومے، کھائے پیئے، لیکن کمرہ امتحان میں آنے کے بعد چند چیزیں اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیشہ امتحان کے کمرے میں بیٹھ کے وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے بھی مل جائیں تو آخری گھنٹے میں ہاتھ تھکتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وقت اور مل جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کمرہ امتحان میں ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ لگتا ہے، انسان ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تیسری چیز جو آتی ہے کہ کمرہ امتحان میں انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنی ہوتی ہے۔ ہاں، جو خود پیپر کر لے، پوری اچھی طرح ریوائز کر چکا ہے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس دنیا میں دیکھا جائے تو یہی سوچ ہماری ہے، ہم جب تک خود اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاتے، کو انفسکم اس وقت تک اہلیکم کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ غلطی کر رہے ہیں لوگ جو دوسروں کی تو فکر کر رہے ہیں آگ سے بچانے کی اور خود کو نہیں بچا رہے، وہ تو اس طالب علم کی طرح جنہوں نے بھی اپنا پرچہ کوئی نہیں کیا اور دوسروں کی دھاکا جھانکی کر رہے ہیں اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا، خود تو محروم رہ جائیں گے۔ پھر اب دیکھیے کہ کمرہ امتحان میں ہمیشہ گھڑی پر نظر رہتی ہے، کتنا وقت رہ گیا، کتنا وقت رہ گیا۔ اگر ان ساری چیزوں کو اس دنیا کی ریلیشن سے لیں، آج زندگی کتنی ہے، 70 سال کی بڑھیا سے پوچھ لیں، 80 سال کے بڈھے سے پوچھ لیں، کیا لگتا ہے زندگی؟ وہ تو کیا کہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا، جب بسترے مرگ پہ تھے تو کسی نے پوچھا، ہے نوح کیسا لگا، زندگی کیسی ہے؟ اور آپ خود ذرا ریوائز کر لیں کہ 1000 سال ان کی عمر تھی، 10 صدیاں۔ ہم تو یہ پچھلی صدی کی بھی باتیں نہیں یاد رکھ پاتے، 10 صدیاں۔ آج سے 10 صدی پیچھے دنیا کے حالات سوچئے، کیا حالات ہیں، کچھ بھی نہیں تھا جو آج آپ کو دکھ رہا ہے۔ اتنی لمبی عمر پائی، اور پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں، کیسے لگتا ہے، کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ یہ ہے زندگی، وقت کی کمی۔ ایک سچا مومن اپنا ایک ایک لمحہ استعمال کرتا ہے، وہ کل نہیں کرتا، اسپینڈ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنا کام کر رہا ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ہماری ہر وقت نظر کھڑی پہ ہونی چاہیے، ہر لمحہ ہمیں یہ شعور دے، گھڑی کی ٹن ٹن یہ بتائے کہ تمہاری زندگی سے ایک ایک منٹ اور جا رہا ہے۔ کل تم اپنی موت سے نسبتاً آج کے زیادہ دور تھے، آج کل کی نسبت زیادہ قریب ہو چکے ہو۔ پھر اب دیکھیے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں نا۔ پہلی چیز کہتی ہے کہ کورس اچھی طرح پڑھا جائے۔ جب تک کورس نہیں پڑھتا انسان، وہ امتحان میں کامیابی کی کوئی توقع بھی رکھ سکتا ہے؟ کیا اس بات کی کہنا جس نے کتاب ہی نہیں خریدی، گیس پیپر ہی ڈھونڈے گا نا ان پہ۔ اسی طرح اس دنیا کے امتحان سے کامیاب ہونے کا بھی کوئی کورس ہے کہ نہیں؟ فَإِمَّيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ دیا تھا؟ پھر آئے گی میری طرف سے ہدایت، پھر اس کے بعد فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو کورس پڑھنا لازمی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو، آپ صرف ارد گرد کے انسانوں کو دیکھیں، کتنوں نے کورس پڑھ لیا، کتنوں نے خریدا۔ کافر کی بات ایسے کہہ لے جس نے خریدا ہی نہیں ہے کورس، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی امتحان بھی ہے، وہ تو کہتے ہیں ڈرنک بی میری، بطن اینڈ فرج کی معاملے۔ لیکن مسلمانوں نے کورس خرید کے رکھے ہوئے گھروں میں، سجائے ہوئے خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کے، خوبصورت کیلیگرافی کے نسخوں میں لکھ کے، پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کمرہ امتحان میں کامیابی کے لیے لازمی کرتا ہے کہ سوالوں کو ٹھیک طرح پڑھیں۔ کیا سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ آپ اس طالب علم کو کیا کہیں گے کہ جو کمرہ امتحان میں جائے، سوال پڑھے، پھر کہ نہیں 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 مجھے نہیں پسند آئے سوال، اب میں خود بناتا ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں ایک پیپر بنا سکتا ہوں۔ ماں آنے پہ اس کو پوچھے سناؤ کیا کر کے، کہنا وہ سوال تو مجھے کوئی اچھے نہیں لگے، سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے، میں نے کچھ اور سوال بنائے اور ان کے جواب دے آیا۔ کیا انجام ہے، محرومی۔ آج وہ لوگ جو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، ہر وقت سوال بنا رہے ہیں، عورت کی گواہی کیوں، آدھی پردہ کیوں، داڑھی کیوں، مسواک کیوں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ کوسچن پیپر ہی بنا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے امتحان میں کامیابی کی ایک اور شرط کہتی ہے کہ استاد کی ہدایت پہ غور کیا جائے، جو کہتا ہے کر دو بھائی، سوال پڑھو، جو لکھا ہوا جواب دے دو، جو سمجھ آتی ہے کر دو۔ کبھی کوئی طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے جو وہاں بیٹھ کے ٹیچر کے پیپر بنانے کو ڈسکس کرتا رہے، مشکل بنایا، آسان بنایا، یہ کیا، جو پڑھایا تو اس میں نہیں دیا؟ اس وقت تو اس کی کامیابی ہے کہ جو آتا ہے کر دو۔ یہ ایک بندہ مومن کی سوچ اس دنیا میں، جو سمجھ آتا ہے نا تمہیں قرآن سے لے لو عمل کے لیے، حکمت سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی پھر بھی مانو کرو۔ تم سوال بنانے نہیں آئے، جواب دینے کے لیے آئے ہو، اور جواب دہی کا احساس بندے سے جواب دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے علم پر غرہ نہ کرے۔ مثال ہے کہ پوچھا گیا کہ دو لفظوں کا جواب دے دو، دو نمبر کا ہی سوال ہے، اس میں نیچے لائن چھوڑی ہوئی ہے ایک کہ اس میں اسائنمنٹ میں لکھ دو، آپ 6 صفحوں کا ایکسٹرا پیجز بنا کے اس میں لگائیں، کتنے نمبر ملیں گے؟ کیا آپ کو 2 میں سے 20 دے دے گا وہ؟ چلے بہت بھی کرے گا نا آپ پہ احسان تو 2 میں سے 2 ہی دے گا۔ تو بتائیے وہ لوگ جو بیکار کی بحث دین میں شامل کر کے اتنا طول دے دیتے ہیں کچھ موضوعات کو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسئلہ اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ تو اگر آپ واقعی اس چیز کو کمرہ امتحان کے ساتھ لیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اب آپ اس سوچ کو ذرا سامنے رکھیں اور امتحان کے کمرے میں رہتی ہوئی زندگی اور ایک مومن کی زندگی کو ٹیلی کر کے دیکھیں، آپ کو بالکل درست دکھے گی۔ مومن اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، وقت پہ آتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کے بارے میں یہ سنا کہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا وہ آئے 2 گھنٹے لیٹ؟ بتائیے کیا کرے گا؟ کل آخر میں جب پیپر چھینے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو آئے ہی 2 گھنٹے لیٹ تھا، مجھے 2 ایکسٹرا گھنٹے دیں۔ یہی ہے لولا اخرتنی لاجل قریب، بالفرض کوئی دیر سے آیا ہی ہے، کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ کوئی مجبوری، گاڑی اسٹک ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی جی گیا، کوئی وجہ ہوئی، آج ہی کوئی روکے گا تھوڑی۔ نتیجہ کیا ہے؟ پیپر کے اپ وقت پہ چھین جائے گا نا وقت۔ اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیز لکھنا چاہیے نا، ٹو دی پوائنٹ لکھے، پہلے وہ کام کر لے جو تھوڑے وقت میں زیادہ نمبر ہیں، تاکہ کوئی چھوٹا تو وہ چھوٹے کہ جس میں ڈیٹیل زیادہ تھی، نمبر تھوڑے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو دیر سے زندگی کا مقصد ملا، 40-50 سال تک اپنے جسم کی مشین استعمال کرتے رہے، پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا۔ اب وہ 12-13 سال کی عمر میں نہیں، 40-50 سال کی عمر میں آ گئے ہیں قرآن کی طرف، اب کیا کریں؟ کوستے رہے، ہائے دیر سے کیوں آیا، ہائے دیر سے کیوں آیا۔ اب جو آیا بھی دیر سے، وہاں بیٹھ کے پھر خود کو کوستا رہے، پاس نہیں ہوگا نا۔ تو جو لوگ دیر سے ہدایت پہ آتے ہیں ان کو تیز کام کرنے چاہیے، زیادہ کام کرنے چاہیے، نیکی کا ایک ایک موقع کمائے۔ اب دیکھیں جو شروع کرتے ہیں نا پیپر، تو ان کے پھر بھی چوائس ہوتی ہے، تھوڑا سوچ لیں، تھوڑا آگے پیچھے دیکھ لیں اپنے سوالوں کو، چلو پہلے مائنڈ میں سیٹنگ کر لوں پھر کرتی ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو دیر سے آتے ہیں وہ تو سوچتے بھی نہیں، تھاڑ سانی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ واقعی آدھا پیپر کیے ہوتے ہیں چھن جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی موت آ جاتی ہے، ابھی سورۃ نور پڑھی نہیں موت آ گئی، ابھی سورۃ تبارک تک پہنچے نہیں موت آ گئی، آدھی شریعت ابھی جانی تھی موت آ گئی۔ اللہ اکبر، جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو یہاں سے زندگی کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ کم از کم اس ایک آیت پہ غور کر کے زندگی فن فلیکس نہیں لگے گی۔ کیا یہ ایک آیت ہم ان سارے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے جو زندگی کو موج مستی کر رہے ہیں؟ اصل پرسیپشن چینج ہوتا ہے نا تو کوشش چینج ہو جاتی ہے۔ آج آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، وہ کہتے ہیں کیوں کریں؟ یہ پہلے بتائیں کیوں کریں؟ کیونکہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں اچھے عمل کرنے کے لیے بھیجا، تمہیں اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا، اچھے کھانے بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ جسم، صحت، عافیت، تندرستی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں دی؟ تاکہ تم اس دنیا میں رہ کر اس اگلی دنیا کے لیے تیاریاں کرو۔ تم انہی چیزوں کو لے کے کھو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ موت اور زندگی ایسی ہے جیسے یہ الیکٹرک وائر ہوتا ہے نا، تو اس میں 2 تار لگتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں تو الیکٹریسٹی پاس ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ نکالتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں۔ تو روح اور بدن کے آپس میں ملنے کا نام زندگی ہے، اور اس کے بکھرنے کا نام موت ہے۔ جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے نا، اور روح بالکل ایک غیر مرئی چیز ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے کھلی آنکھوں سے، لیکن جب یہ جوڑ جسم میں لگتا ہے تو آپ بالکل جیسے بجلی کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح روح کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن بجلی آتی ہے، ہر جگہ رونق آ جاتی ہے، سارا گھر چمکنے لگتا ہے۔ اس طرح جب ایک انسان کے اندر روح پڑتی ہے تو وہ دکھتا ہے، لیکن موت کے اس پلگ کا نکال دیا جانا، قبر میں جانے کے بعد دوبارہ پلگ کو لگا دو، مشکل ہے؟ آپ اپنے پلگ کو 10 دفعہ لگائیں نکالیں، کوئی آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا؟ تو کیسے اللہ کے لیے مشکل ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں؟ اللہ ایک چھوٹا سا پلگ لگائے گا، اس کو نکال کے رکھ دے گا۔ احسن عمل کی 2 شرائط پیچھے کئی دفعہ پڑھی، یہاں پھر دہرا لیجیے۔ احسن عمل کی 2 شرائط کیا ہیں؟ پہلی اخلاص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری سنت رسول کی اتباع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ عمل کیا جائے، یہ ہے احسن عمل۔ اس کے علاوہ عمل احسن آپ کی میری اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ مجھے تو یہ عمل بہت خوبصورت لگتا ہے، دیکھو کتنا فائدہ ہے، کتنا پر نور ماحول ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے نبی نے اس طرح سے کام کوئی نہیں بھی کیا تھا تو میں کر لیتی ہوں۔ احسن عمل پہ چھاپ ہوتی ہے، سٹیمپ ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرمایا وہو العزیز الغفور، وہی غالب اور بخشنے والا ہے، یعنی اس کے غلبے، اس کی بخشش کو دیکھو، غور کرو تو تمہیں دنیا میں رہنے کا مقصد بھی پتہ چل جائے گا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کیا کرنے آئے ہو۔ پھر مزید انسان کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا کیا گیا، اور وہ کیا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ طباق طبق سے ہے، اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ 14 کون سے ہیں؟ 7 آسمان کے، 7 زمین کے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کہا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ اوپر تلے رکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تہ و تہ، کبھی 12 پلیٹیں اکٹھی ایک جگہ رکھی ہوئی دیکھی ہوں، ڈنر کی پلیٹس رکھی ہوئی ہیں، تو وہ طبق ہے، ایک کے اوپر دوسری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آسمان یوں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے پیارے ہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل۔ تفاوت کا لفظ وہی ہے جس سے اردو میں لفظ فوت ہے، فوت، فات یفیت فوتن، کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ہٹ جانا، کسی چیز کا ضائع ہو جانا۔ کہا تمہیں اس کائنات میں کوئی سوراخ نہیں دکھے گا، کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گا، تم جا کے غور کر کے دیکھ لو۔ فرج البصر هل ترى من فطور، ذرا پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو کیا کوئی تمہیں رکھنا دکھا۔ فطور فطر سے ہے، فطور عربی زبان میں ناشتے کو کہتے ہیں، یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا روزے کا، وہ بھی اس سے ہے۔ سحری کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو اصل میں وہ فطور ہوتا ہے ہمارے لیے، جیسے انگلش میں بریک فاسٹ آپ کہیں گے، کیونکہ بہت وقفے کے بعد ہم کھاتے ہیں نا، بری رات ہم بھوکے رہتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا رکھنا، کوئی سوراخ، کوئی گیپ، کوئی ہول، جاؤ ذرا آسمانوں کو ایک بار دیکھو، پھر دیکھو، نہیں سمجھ آتی، سمر جیل بسرا کرتین، پھر بار بار نگاہ ڈالو۔ کرتن سے کرتین تسنیہ ہے، کر وین لنا کرتن فن تبر رہو، دوسرے بارے میں، بالکل دوسرے تیسرے رکوع میں یہ آیت گزری شرک کے زد میں، کہ مشرک جب پیروں کو دیکھیں گے وہاں بے نیاز ہوا ہوا، تو کہیں گے کہ وین لنا کرتن فن تبر رہو، وہاں لفظ کرتن آیا، وہ بھی اسی سے ہے۔ قرار ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں قاف سے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، قرن یہ کر رہا ہے، تکرار اردو میں سنے تکرار ہے، وہ بھی یہ لفظ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کبھی شاعر کو شاعری کرتے ہوئے اور لوگ باہر میں کہہ رہے تھے مقرر مقرر، وہ بھی مقرر یہی لفظ ہے، کہ دوبارہ ہم اس کو سوچتے ہیں یہ مقرر ہے، کیونکہ ہمارے تو مخارج یہ کیے نا، تو وہ یہ مقرر ہے، چینج، جاؤ اگین اینڈ اگین، ین قلب الیک البصر خاسین، لوٹ آئے کی تیری طرف تیری نگاہ نامراد ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی۔ ساری دنیا کے انجینئرز، بڑے بڑے لوگ جن کو بہت مان ہے، بڑے بڑے بلڈرز، ان کو دعوت دی جاتی ہے، جاؤ اللہ کی اس تخلیق کو دیکھو، سورج چاند کو دیکھو، پیار سے نہ دیکھو، تنقید کی نگاہ سے دیکھو، دوست کی نظر سے نہ دیکھو، دشمن کی نظر سے دیکھو، اچھٹتی ہوئی نگاہ نہ ڈالو، بار بار ڈال کے دیکھ لو، تمہیں کوئی عیب، کوئی رکھنا، کوئی شگاف، کوئی بے ترتیبی دکھتی ہے؟ ساری زندگی اس کے نقص تلاش کرتے رہو، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، لیکن تمہیں کوئی عیب، کوئی چیز نہیں دکھے گی۔ غور کر کے دیکھو، جس رب نے اتنی پیاری کائنات بنا دی، جس میں کوئی ایپ نہیں، جس نے تم کو بنا دیا، آنکھ جان کیسا تمہیں بنا دیا، کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر کے تو دکھائے کہ یہ ایسا نہیں ہو ویسا۔ ہم کسی جگہ سیٹنگ کر لیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں نہیں ٹھوکر بڑی لگ رہی ہے، یہ کھال کم ہو گیا، اس کو ذرا پھر چینج کریں، कई बार बीसियों बार हम अपने फर्नीचर चेंज करते रहते हैं रुख, फिर घर लेते हैं, घर अच्छा नहीं लगता, चेंज करते हैं। शऊर को बेदार करते हुए सोचिए, जब से ये दुनिया बनी है ये आसमान बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी जगह से हिला तक नहीं। आज तक किसी ने सुना कि किसी जगह आसमान में छेद पड़ गया? छतें पुरानी होती हैं ना, तो उनकी ईंटें गिरती हैं, उनके ऊपर से छाल उतरती है। कभी आसमान की कोई छाल उतरी? एवर न्यू नहीं है? नई चीज़ और पुरानी का फ़र्क दिखता है ना। हमारी बिल्डिंग 100 साल पुरानी और आज की बनी हो फौरन दिखता है। जितना मर्जी रेनोवेट कर ले, स्टाइल ही दिखा देता है कि ये ओल्ड फैशन चीज़ है। अल्लाह का ये आसमान जब से बना तब से बिल्कुल इंसान का दिल बंद होता है। यनकलिबु इलैकल बसरु ख़ासियम हवासिर। आपको पता कि ये आयत एक आलिम ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब सहीह अल बुखारी के बारे में लिखी थी। कहते हैं जाओ एक दफ़ा इस किताब को पढ़ो। फहल तरा मिन फुतूर, कोई ऐब दिखा? नहीं दिखा। सुमर जिल बसर कर रतें, फिर जाके पढ़ो, बार बार बुखारी को पढ़ो, तुम्हें एक मजहूल रिवायत नहीं मिलेगी, कोई एक नक्स वाली चीज़ नहीं दिखेगी। तुम थक जाओगे लेकिन तुम्हें इस किताब में कुछ नहीं मिलेगा। ये इल्म वालों के आपस में एक दूसरे को क्रेडिट और जोक्स और उनको अप्रिशिएट करना होता है। जिस जुबान में हम बातें करते हैं ना, वही आती है। हम कुरान पढ़ते हैं तो हर बात ही हमारी ज़ुबान पे कुरानी के रंग में आ जाती है।